that.
أحمده حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على أشرف من اشتباه وعلى من صاحبه ووالاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، اس وقت رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور ماہ شعبان بھی اب شروع ہو چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا، رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ فرماتے ہیں کہ اذا دخل رجب کان یقول، جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. تو رجب بھی ایک بابرکت مہینہ ہے، اس میں بھی نیکیوں کا اہتمام ہونا چاہیے تھا. اسی طرح سے شعبان بھی بہت بابرکت مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ ایسا ہے جو رجب اور رمضان کے مابین ہے اور لوگوں کی اکثریت اس سے غافل ہے. ایک مہینہ ایسا ہے جو رجب اور رمضان کے مابین ہے اور لوگوں کی اکثریت اس سے غافل ہے. غافل سے مراد کیا ہے؟ کہ اس میں کیے ہوئے اعمال کے اجر و ثواب اور فضیلت سے غافل ہے اور چاہیے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ اصل میں شعبان کا مہینہ. اسی لیے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کی کثرت کرتے ہوئے اتنا نہیں دیکھا کسی اور مہینے میں رمضان کے بعد جتنا کہ شعبان میں دیکھا. کثرت سے آپ روزے رکھا کرتے تھے. یکم شعبان سے جن روزوں کا آغاز فرماتے تھے تو پھر وہ 15 شعبان تک ایک قول کے مطابق جاری رہتے تھے، اور جیسے ہی نصف شعبان ہو جاتا تو آپ روزے چھوڑ دیتے تھے اور پھر صحت کو مجتمع کرتے تھے رمضان کے فرض روزوں کے لیے. تو یہ ایام ہیں جن میں ان کاموں کی فضیلت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے بنی نوع آدم کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور مجھے یہ بات محبوب ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو یہ بات بھی ہے کہ انسان خاص مواقعوں پر نیکیوں کا اہتمام کرے، تو یہ بھی پسندیدہ بات ہے. اسی ذیل میں آگے ہم رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے، مگر اس سے پہلے موجودہ شعبان کے مہینے کے حوالے سے مختصر بات عرض کر دوں. تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ فضیلت اس کی کافی ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. مزید یہ کہ کرنے کا کام کیا ہے، یہ نہیں کہ کچھ کونڈے کیے جائیں اور کچھ یہ بدعات اور کچھ جو ہے وہ خرافات ان کا معاملہ ہو، اور اسی طرح لوگ پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں جس کو دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں. چاہے وہ چراغاں ہو، چاہے وہ آتش بازی ہو، چاہے وہ شور شرابہ ہو پٹاخوں کے ذریعے سے، سارے کام ایسی بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بالکل ہی دین میں ناجائز امور میں سے ہیں، اور ان کاموں پر دین اور ثواب کی نیت کرنا یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے. باقی جو چیز ثابت ہے وہ 15 شعبان کی فضیلت ہے. 15 شعبان جسے عام طور پر شب برات سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ احادیث کثیرہ میں آیا ہے. بہت سی روایات حدیث ہیں، کم سے کم 10 صحابہ اکرام سے روایات حدیث منقول ہیں جس میں 15 شعبان کی فضیلت ذکر ہوئی ہے. البتہ وہ روایات حدیث علیحدہ علیحدہ اپنی ذات میں ضعف کی حامل ہیں، سند اس کی جو ہے وہ ضعیف ہے، مگر محدثین کا قاعدہ ہے کہ جب ضعیف روایات جمع ہو کر کسی ایک ہی بات کو ثابت کر رہی ہوں تو اس کثرت روایات کی بنیاد پر اس میں کچھ نہ کچھ قوت و صحت دستیاب ہو جاتی ہے، اتنی کہ آپ فضیلت کا اعتقاد کر لیں. حلال و حرام کے مسائل اس سے ثابت نہیں ہوتے، اس سے قطعیات ثابت نہیں ہوتی، البتہ فضیلت کے ثبوت کے لیے روایات ضعیفہ بھی کارآمد ہوا کرتی ہیں، اور یہ اصول اول زمانے سے چلا رہا ہے. پھر خاص طور پر 15 شعبان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کی فضیلت قرن اول سے، دور تابعین سے آج تک متواتر نقل ہوئی ہے ہمارے فقہ کے ذخیرے سے بھی. البتہ اس میں پھر افراط و تفریط یہ پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے شاید کہ اس رات کا اہتمام کر لیں تو پھر زندگی میں جو بھی کچھ کرتے رہیں وہ کرتے رہیں، بس یہ بخشش کے کچھ مواقع ہیں، شب معراج، شب برات اور شب قدر، اور اس کے علاوہ کچھ راتیں سال کی ہیں، وہ جاگ کر کچھ یاد اللہ کو کر لیں بس پھر چھٹی. ایسی بات غلط ہے. دین کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے، دین تو 24 گھنٹے مکمل زندگی میں ہم سے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا مطالبہ کرتا ہے، باقی جو فضیلت کے حامل مواقع ہیں ان پر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اضافی نیکی کرنی چاہیے۔ تو اعتدال والی بات یہ ہے کہ اس رات جو ہے وہ ہم باجماعت نمازوں کا اہتمام جو ہماری ہیں یعنی عشاء اور فجر اس کا کریں، اور اس کے مابین کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، انفرادی طور پر گھر پر جو بھی اضافی نیکی کر سکیں تہجد کا اہتمام کریں، اس رات جو ہے وہ تلاوت کا اہتمام کر لیں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں، ذکر و مناجات کا اہتمام کریں، اسی طرح صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، کوئی متعین کام، کوئی متعین فعل، کوئی متعین عمل اس رات کے لیے منقول نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے قبرستان کے جانے کا، وہ بھی جس روایت حدیث سے ثابت ہے اس سے بس اتنا ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زندگی میں جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، تو اب اس کا عموم کرنا کہ قبرستان جانا ثابت ہے اس پر علماء کا اتفاق نہیں، اور یہ کہ ہر مرتبہ جانا ثابت ہے اس پر بھی اتفاق نہیں، بلکہ آج کل تو جو بیلے ٹھیلے وہاں لگائے جاتے ہیں اور جس طرح سے وہاں خرافات ہو رہی ہوتی ہیں، ناجائز کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو جانے سے اجتناب کرنا وہ زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال پھر رمضان کی تیاری ہے، اور رمضان المبارک ایسی شے ہے جس کی اہمیت ہماری نگاہ میں ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ اہتمام بھی ہو جائے گا۔ یہ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یعنی اگر کسی شے کی اہمیت ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اور جس کے لیے اہتمام کرتے ہیں تو نتائج وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا دار الاسباب ہے، تو یہاں نتائج تب سامنے آتے ہیں جب اہتمام کیا جائے، اور اہتمام جو ہے اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کی نگاہ میں اہمیت ہو۔ تو رمضان کی اہمیت اگر اجاگر ہو جائے انشاءاللہ، اور جیسا کہ ہے مزید اجاگر ہو جائے، تو انشاءاللہ العزیز اہتمام ہو جائے گا، اور اہمیت ہوگی تو اہتمام، اور اہتمام ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتائج عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ نتائج کیا ہیں؟ یہاں اہتمام بھی اور اہمیت بھی روحانی ہے، اور نتائج بھی انشاءاللہ پر روحانی ہی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی و انا اجزی بھی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں یا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ وہ ہے کیا اصل میں؟ اور اعمال عبادت سے تو اللہ کی رضا ملا کرتی ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ مل جایا کرتا، انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا، ایک مستقل کیفیت نیکی، ایک مستقل احساس تقویٰ، ایک مستقل کیفیت قرب کا احساس کہ میں اللہ کے قریب ہوں، نیکیوں کا احساس اجاگر ہے، گناہوں سے دور ہو جانے کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہے۔ یہ اصل میں وصول اللہ کی کیفیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے، یعنی اس سے اپنے تعلق کو مستحکم اور مسلسل رکھنے کی ایک کیفیت ہے جو روزہ فراہم کرتا ہے، اور رمضان اس کے لیے سازگار موسم ہے۔ جس طرح ہر فصل کا کوئی سازگار موسم ہوتا ہے، اسی فصل میں اگر بیج لگائی جائے، اسی موسم میں بیج لگائی جائے تو فصل ملتی ہے، اسی طرح رمضان ایک ایسا موسم بہار ہے نیکیوں کا کہ اس میں کی ہوئی نیکیاں وہ ہمارے لیے اس طرح کی بہترین روحانی فصل کے حاصل کرنے اور ثمرات کے حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان کی اہمیت کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ خود قرآن حکیم بیان کرتا ہے، ہر شے کی فضیلت کا کوئی سبب ہوا کرتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ شے اچھی ہے، یہ اچھی نہیں ہے، تو ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے کہ اس میں یہ بات پائی جاتی ہے، اس میں یہ پائی نہیں جاتی۔ آپ سوال کرتے ہیں نا، کوئی آپ سے کہے کہ یہ شے اچھی ہے یا یہ شے اچھی ہے، تو آپ کہیں گے یہ اچھی ہے، تو کہے گا کیوں؟ تو آپ بتائیں گے اس وجہ سے۔ تو کوئی وجہ ہونی چاہیے فضیلت کی، ورنہ بغیر وجہ کی فضیلت کا تذکرہ بے معنی ہوا کرتا۔ رمضان کیوں افضل ہے سارے مہینوں میں؟ یہ سوال اہل ایمان کے دل میں بھی تھا اور زبان پر بھی آیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا تعارف ہی اس طرح کروایا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کوئی عام کتاب ہے؟ ہرگز نہیں۔ انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ نوع انسانی کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کو پورا کرنے والی کتاب ہے، ہدی للناس، کل نوع انسانی کے لیے ہدایت، زندگی اور زندگی کے بعد کے تمام مراحل کے لیے انتہائی معتدل بہترین مبنی بر عدل نظام زندگی دینے والی کتاب ہے ہدی للناس۔ اور صرف ہدایت ہی نہیں ہے، ہدایت کے روشن دلائل پر مبنی ہے، بینات من الہدا، یعنی سب سے زیادہ بڑی ضرورت انسان کی اسے یہ کتاب پوری کرے، کوئی اور شاید اتنی زیادہ ضروری نہیں، حتیٰ کہ انسان کو، انسان کے جسم کی حیات بھی اس کی روحانی حیات کے تابع ہے۔ کوئی شخص زندہ رہے مگر اس کی روح مر جائے تو یہ شخص مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ وبال سے دوچار ہے۔ تو یہ روح کی حیات کا ذریعہ ہے ہدی للناس و بینات من الہدا والفرقان، یہ اللہ کی طرف سے بینات ہدا یعنی ہدایت کے روشن دلائل اور فرقان، حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب بنا کر نازل کی گئی ہے۔ چنانچہ جس مہینے میں قرآن ملا ہے وہ انسان کے لیے سب سے زیادہ سعادت کا مہینہ ہے، اور اس قرآن کا ملنا صرف کوئی ماضی کے واقعے کا تذکرہ اور جشن منانے کا عنوان نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس میں قرآن نازل کیا ہے، اس کا مطلب اور قرآن میں اس کے تذکرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی جشن نزول قرآن منانے کے لیے کوئی جو ہے وہ ایک ایونٹ کریں، کوئی اس طرح کے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کوئی ایک موقع اور ایک کوئی محفل بنائیں، جس طرح سے کہ برتھ ڈے بنائی جاتی ہے، جس طرح سے اور محافل بنائی جا رہی ہوتی ہیں، ہرگز نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس کو میں نے ہدایت بنا کر نازل کیا، تو ہونا یہ چاہیے، یعنی اس آیت کے پورے انداز کلام پر اگر غور کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جب رمضان آئے تو قرآن مل جائے۔ ایک تھا آسمان دنیا سے قرآن حکیم کا نزول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں اس کا جمع ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے اس کا ادا ہونا اور صحابہ کے لیے مابین دو فتحین دو گتوں کے مابین اس کا جمع ہو جانا، ایک واقعہ یہ تھا 23 سالہ زندگی میں واقعہ پیش آیا۔ اب ہمارے لیے کتاب کی صورت میں موجود ہے، یکجا موجود ہے، مگر کیا ہمارے دلوں پر اس کا نزول ہو گیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ کیا ہم نے اسے کھول کر اپنے لیے ہدایت کی کتاب بنا لیا ہے؟ یہ وہ بات ہے جس کا موقع رمضان فراہم کرتا۔ رمضان اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، وجہ فضیلت رمضان نزول قرآن، اور اللہ نے پھر اس کے اہتمام کا یعنی اس کے جشن کو منانے کا ایک طریقہ بھی دے دیا رمضان میں، وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں انسان کی اپنی خلقت اور اس کی اپنے وجود کا ایک تجزیہ ہے اور اس کا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ بات چونکہ بارہا بیان ہوئی ہے اس لیے صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان دو اجزاء کا مرکب ہے، ایک جسم رکھتا ہے ایک روح رکھتا ہے، جسم اور روح کے امتزاج سے انسان زندہ انسان بنتا ہے، اور یہ روح جس طرح سے جسم کھانے کو مانگتا ہے اور پینے کو مانگتا ہے اور اسی طرح سے اپنی ضروریات رکھتا ہے، ایسی یہ روح بھی اپنی ضروریات رکھتی ہے۔ اس روح کی غذا اصل میں قرآن حکیم ہے، اس روح کی غذا اصل میں وحی ربانی ہے، اس روح کی غذا اصل میں محبت الہی ہے۔ جس طرح جسم کی غذا کھانے پینے سے پوری ہوتی ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے بھوک بجھتی ہے، اسی طرح سے روح کی غذا قرآن حکیم کی تلاوت سے، قرآن حکیم کی سماعت سے، قرآن پر عمل سے، قرآن حکیم سے محبت سے فراہم ہوتی ہے، اس کی غذا فراہم ہوتی ہے۔ چنانچہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو آ کر جسم پر روح کے غلبے کو، اور کامیاب ہوا ہے جن کی روح کامیاب ہو گئی، قد افلح من تزکاہ، قد افلح من زکاہ۔ چنانچہ رمضان آ کر کرتا کیا ہے کہ ایک متوازی پروگرام ہمیں دیتا ہے زندگی میں اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کا، یعنی قرآن ہمارے لیے واقعی ہدایت کی کتاب بن جائے، اور مزید یہ کہ جسم میں روح کی فوقیت ہو جائے بدن پر۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام ایک متوازی عبادت ہے، ایک جامع عبادت ہے، ایک جامع منصوبہ ہے عبادت کا۔ دن میں روزہ رکھا جائے، جسم کمزور ہو، اس کی بندشیں کچھ روح کے اوپر سے ڈھیلی پڑیں، اور اس کے بعد روح کو باہر آنے کا موقع ملے، اور جب روح ذرا پروان چڑھے اس کو ساتھ ساتھ اس کی غذا فراہم کی جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رات میں قیام کے ذریعے سے، نماز تراویح کے ذریعے سے قرآن حکیم کی سماعت، اس کا سننا، اس کا سمجھنا، اس کو اپنے دلوں کے اندر اتارنا ہے۔ اچھا اب دیکھیے یہ کام کہ یہ بینات من الہدا ہے، یہ تو اصل میں فہم سے متعلق ہے نا، یہ بات اس میں کچھ شک نہیں کہ قرآن کی مجرد صرف تلاوت سننا بھی انسان کی روح کو غذا فراہم کرتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، ایک آپ کو جو ہے جذبہ ملتا ہے، ایک روحانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے مگر مکمل بات اس طرح سے ہے کہ صحابہ اکرام صرف ایسے نہیں سنتے تھے قرآن کو کہ نہ سمجھتے ہوں، دن کا روزہ رکھتے تھے اور رات کا جب قیام کرتے تھے تو یہ قرآن حکیم ان کے اندر اترتا تھا، اس کے معنی و مفاہیم اترتے تھے، ان کے ذہن و قلب کو بھی روشن کرتے تھے، ساتھ ساتھ ان کی پوری زندگی کو روشن کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے کیا ہوا؟ یہ قرآن حکیم جو ہے وہ عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، تو اس کے معنی و مفاہیم سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، تو فائدہ پورا نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے پر بھی توجہ ہو۔ ایک صورت تو وہ ہے جو الحمدللہ استاذ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جاری فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے، ان کے لیے اس پورے کام کو صدقہ جاریہ بنا دے، کہ رات کے اوقات میں دورہ ترجمہ قرآن کی محافل جس میں اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ بھی اصلاً عربی میں ہوتا ہے، مگر جب عالم عجم میں مسلمان وسیع ہوئے تو علماء نے کیا کیا کہ عربی خطبے سے پہلے اردو خطبے کا اہتمام کیا، تاکہ مقصد جمعے کے خطبے کا پورا ہو جائے۔ اسی طرح عید میں کیا جاتا ہے، ایسے ہی نکاح کے خطبے میں کیا جانا چاہیے، اور ایسے ہی رمضان المبارک میں بھی اگر اہتمام ہو تو بہت اچھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جتنی تراویح میں آیات آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، تاکہ وہ دل کے اندر اترے تو دل بھی منور ہو جائے، ساتھ ساتھ ذہن بھی انسان کا قائل ہو جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ اصل میں ہے تو وہ ہے جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے اور بھی ذریعے ہو سکتے ہیں جن کے لیے وہ رات کی محفل مکمل اٹینڈ کرنا ممکن نہ ہو، تو کم سے کم رمضان آئے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن حکیم کے معنی و مفاہیم سے سمجھے بغیر وہ گزر جائے، کچھ نہ کچھ اہتمام کیا جائے۔ دن میں ہم کوئی تفسیر کے سننے کا اہتمام کر لیں، پڑھنے کا اہتمام کر لیں، جتنی تراویح پڑھنے جا رہے ہیں اس کے قرآن فہمی میں اضافے کا کچھ نہ کچھ ذریعہ ہم رمضان المبارک کو بنا لیں، تو انشاءاللہ پھر وہ جو کہا نا اقبال نے کہ تیرے قلب پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو نزول قرآن ایک تاریخ کا واقعہ نہ بن کر رہ جائے ہمارے لیے، بلکہ آج ہمارے دل پر اس کا نزول ان معنی میں کہ ہمارے لیے واقعی قرآن کی عظمت آشکار ہو جائے، قرآن پر عمل کا ایک جذبہ ہمیں فراہم ہو جائے۔ اللہ کرے کہ رمضان اس طرح سے ہماری زندگیوں میں آئے کہ جب واپس جائے تو یہ قرآن حکیم کا تحفہ ہمیں ایسا دے جائے کہ پھر بعد میں یہ ہمارے لیے نور بھی ہو، امام بھی ہو اور خدا بھی ہو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے نور، امام اور خدا بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اچھا، اب جو عرض کر رہا تھا کہ یہ اہمیت اگر نگاہ میں ہو، اس لیے کہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، باقی ساری نعمتیں ہدایت کی نعمت کے ساتھ نعمت ہیں۔ صحت ہے تو اور اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے تو صحت مس یوز ہوگی، دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو غلط استعمال ہوگی، اسی طرح سے صلاحیت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو صلاحیت غلط راستے پہ لگ جائے گی۔ اسی طرح ہر نعمت کو آپ قیاس کر لیجئے، اس کے ساتھ ہدایت نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے۔ تو اس قدر اہمیت ہے قرآن کی، اور رمضان وہ مہینہ ہے جو اس قرآن کی اس اہمیت کو ہمارے سامنے لاتا ہے، ایک موقع فراہم کرتا ہے، تو رمضان کی بھی اہمیت بن جاتی ہے خود بخود۔ پھر اہتمام ہونا چاہیے، اب وہ اہتمام کیا ہے اس کے لیے آج انشاءاللہ کچھ باتیں مختصر نظر کروں گا کہ ہم کیا کیا اہتمام کر سکتے ہیں رمضان المبارک سے قبل اس کی تیاری۔ جیسے کہتے ہیں نا، مسافر کو اگر کسی دور کی منزل جانا ہو تو وہ رات جلدی بھی اٹھتا ہے اور سامان سفر پہلے سے تیار کرتا ہے، اسی طرح سے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی کچھ تیاری ذہنی کرنی چاہیے، ذہناً بیٹھ کر اپنے ایک شعوری فیصلہ کریں، یعنی یہ رمضان ہمارا ایسا نہ ہو۔ اور یہ فیصلہ صحیح ہے، ہر سال ہونا چاہیے، رمضان ہر سال آتا ہے مگر ہر سال ایک موقع لے کر آتا ہے، یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم، یہ کیوں سمجھ جاتے ہیں ہم کہ بس صحیح ہے رمضان تو ہر سال آتا ہے، صحیح ہے ساری فضیلتیں آتی ہیں، کیا معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد یہ نیکیوں کا موسم بہار ہمیں نہ ملے، ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ رمضان اس کیفیت کے ساتھ، صحت کی کیفیت کے ساتھ نہ ملے، اور خدا نخواستہ ہم کسی حسرت میں اور کسی پشیمانی میں رہیں کہ کاش کہ پچھلا رمضان ہم نے ویسا گزار لیا ہوتا یا یہ کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ بہرحال ہر نعمت کو اس طرح سے اس کی اہمیت تو جاگر رہنی چاہیے جیسے یہ آخری دفعہ مل رہی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے گا ہمیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کی ذہنی تیاری کریں، ذہنی تیاری کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ پورا ایک کام تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ رمضان کے سے متعلق جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور بقیہ ہیں ان کا مطالعہ کریں، اس کی تفسیر کا ہم مطالعہ کریں، اور آج کی جو نشست ہے یہ بھی آپ کہیے کہ ایک طرح سے رمضان المبارک کی ذہنی تیاری ہی کے حوالے سے ایک نشست ہے۔ اور ساتھ ساتھ خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہاں بھی ممکن ہو سکے، ابھی اگلے دو اتوار جو ہیں وہ میری تو غیر موجودگی ہوگی، غیر حاضری ہوگی کراچی سے، بہرحال جو بھی ساتھی آئیں، اگر رمضان سے متعلق روایات حدیث ہی کا مطالعہ ہو تو بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کا کوئی اسلوب چھوڑا نہیں، اور احادیث میں جس طرح سے اس کی نصیحت یعنی رمضان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اہتمام فرماتے تھے، صحابہ جس طرح اہتمام فرماتے تھے، ان کا اگر ہم مطالعہ کریں تو انشاءاللہ بہت سامان فراہم ہوگا۔ ایک کتاب بھی بازار میں دستیاب ہے کہ اسلاف کا رمضان، اس میں مختلف لوگوں کے جو رمضان کے معمولات تھے وہ ذکر ہوئے ہیں، اگرچہ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ لوگ وہ تھے جو کہ کل وقتی دین ہی کے لیے فارغ تھے، بڑے علماء، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ مشغولیت صبح سے شام تک عبادات اور طاعات اور اس طرح کے کاموں میں لگی رہتے ہوا کرتی تھی، مگر کچھ نہ کچھ ہم بھی اپنی زندگیوں میں وقت کو فارغ کریں اور رمضان کو اپنی دنیا کی مشغولیات سے ہٹا کر جتنا کچھ کم کر سکتے ہیں وہ کر چاہیے کہ آخرت کی تیاری کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف کریں۔ ریاض الصالحین ہے، اسی طرح معارف الحدیث ہے، ان کتابوں میں سے جو کتاب الصوم، کتاب الصیام اور روزے کے ابواب ہیں ان کا مطالعہ انشاءاللہ بہت مفید رہے گا۔ دوسری بات ہے عبادت، ہر عبادت کا کچھ نہ کچھ ظاہر کا پہلو ہوا کرتا ہے اور وہ پہلو اس کے احکام کے سیکھنے سے متعلق ہیں۔ روزہ ایک عبادت ہے اور عبادات کا سیکھنا فرض عین ہوا کرتا ہے، جو عبادت فرض ہے اس کا سیکھنا ہی فرض عین ہے۔ چنانچہ مسائل روزہ، مسائل تراویح، اس کو بھی سیکھ لینا چاہیے۔ کوئی مختصر کتاب جیسے تعلیم الاسلام ہے یا اس طرح کی کوئی مختصر فقہی کتاب، اس میں سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم مطالعہ کر لیں مسائل روزہ، تازہ ہو جائے بات، جیسے ہم کسی بڑے کام کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کوئی اگر معلومات لکھی ہوئی فراہم ہوتی ہیں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم صحیح طور پر اس کام کو انجام دیں، اس طرح پہلے سے ذہن بنا لیا جائے اور روزے کی عبادت کے بھی مسائل و احکام سیکھ لیے جائیں۔ ساتھ ساتھ یہ جیسے آسان فقہ ہے اس کے ابواب کا اگر مطالعہ ہو جائے اس میں سے تو انشاءاللہ کفایت کر جائے گی بات۔ ایک بات مزید یہ کہ ہم معمولات کا تعین پہلے سے کر لیں، رمضان کیسے گزارنا ہے، ہر ساتھی اپنا اگر ایک شیڈیول بنا لیں کہ ہم اس طرح کریں گے، یعنی اپنی دنیاوی مصروفیات کے لیے وقت یہ رکھنا ہے اور وہ اس وقت سے اس وقت تک ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اتنا وقت ہمارا تلاوت کے لیے متعین رہے گا، اتنا وقت ہمارا دورۃ العلم قرآن کے لیے یا قرآن فہمی کے لیے متعین رہے گا، اتنا وقت ہمارا جو ہے وہ ذکر کے لیے اذکار کے لیے متعین رہے گا، اتنا وقت فلاں نیکی کے کام کے لیے، فلاں دین کے کام کے لیے، اور فلاں جو ہے گھر والوں کے لیے وقت، اور اس طرح فلاں فلاں جتنا بھی وقت ہے نا ہر شے کے لیے ایک معمول بنا لیں، رات سونے کا، دن جاگنے کا، اور دن سونے دن کے لیے دن میں کچھ آرام کر کر رات کے لیے وقت فارغ کرنا، اس لیے کہ رات رمضان کی راتیں تو اس قدر اہمیت کی حامل ہیں کہ اگر کوئی شخص پوری رات جاگے تب بھی اس کا شاید حق ادا نہ ہو سکے، رمضان کی راتیں بہت فضیلت کی حامل ہیں۔ تو ہم رمضان کی راتوں کو سو کر نہ ضائع کریں، رمضان کی راتوں کو جو ہے کسی اور مشغولیت میں صرف کر کر ضائع نہ کریں، کم سے کم اگر ہم نے ایک تہیا کر لیا نا، ایک عملی سی بات عرض کر رہا ہوں، اگر ایک تہیا کر لیا تو انشاءاللہ بہت سا وقت ہمارے کھاتے میں اضافی نکل آئے گا، وہ ہے یہ ٹیلی ویژن اور اس طرح کی ساری چیزوں کا بند کر دینا، کم سے کم رمضان میں تو ویسے ہی کرنا چاہیے، برکتیں انشاءاللہ دیکھیں گے کتنی ہوتی ہیں، مگر بہرحال کم سے کم رمضان کے دنوں میں ہم یہ طے کر لیں کہ گھر میں اس طرح کی چیز نہ چلے گی، اور نہ بقیہ جو ہے وہ اس طرح کے اور جو ذرائع دستیاب ہو گئے ان سے اخبارات میں وقت صرف کر کر کوئی فائدہ نہیں، یعنی ہم معلومات جو خبریں چاہیے طے کر لیں، بس 5 منٹ کافی، 5 منٹ سے زیادہ بندہ مومن کی زندگی میں جس کو وقت کی قیمت کا پتہ ہو اور آخرت کا پتہ ہو وہ خبروں میں اور معلومات میں وقت صرف کرے تو یہ خسارے کی بات ہے، 5 منٹ بس کافی ہیں کہ کیا کیا واقعات ہو گئے اس رونما اس دنیا میں اور اس سے ہمارے کون سے کام متعلق ہیں، بس اتنی بات ہو گئی۔ تو باقی جن کی علیحدہ ذمہ داریاں ہیں، کچھ سیاسی ذمہ داریاں ہیں، کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، کچھ دیگر، تو وہ ایسی بات ہے، بات الگ ہے ان کے لیے، وہ بھی پھر دین کا کام ہے کہ وہ حالات حاضرہ سے باخبر رہیں۔ تو معمولات کا ہم پہلے سے طے کر لیں، دین کو دنیا پر فوقیت دیں، اور یہ دیکھ لیں یعنی جو بھی ہم اپنے لیے اسکیجول بنائیں اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس میں بڑا حصہ آخرت کا ہے یا نہیں، اگر آخرت کا حصہ بڑھ گیا ہے دنیا کے حصے تو بس کافی ہے، بات انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی، باقی اللہ تعالیٰ زیادہ زیادہ آگے بڑھنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ پھر اسی طرح سے اگر ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم رمضان میں دورہ تجمہ قرآن اٹینڈ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز کی برکتیں بھی دیکھیں گے، خود محسوس کریں گے کہ کس طرح سے ایک باقاعدہ اجتماعی نظم کے تحت یہ کام ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن حکیم کا ترجمہ اور تراویح، یہ دونوں چیزیں ساتھ جڑ کر کیسے مکمل ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو اگر وہ اپنے ساتھ کچھ اور بھی راہ رو ساتھی رکھ لے نا تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی سفر ہو اگر اس میں ایک آدمی ہو تو پریشان ہوتا ہے، زیادہ ہوں تو وہ مل جل کے ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کی اس اجتماعی کیفیت میں یعنی نماز تراویح کا ادا کرنا، اس میں دورۃ تجمہ قرآن، اس کے لیے ابھی سے اپنے ساتھی متعین کر لیں، مطلب ایک آدمی اگر تہیا کر رہے ہیں تو اکیلا تہیا نہ ہو، ساتھ ایک دو افراد کو اور جوڑ لیں کہ بھائی ہم مل کر جائیں گے، مل کر آئیں گے، یا اس طرح سے کہ میں کچھ کمزور پڑھنے لگوں تو تم مجھے ساتھ دے کر جو ہے وہ آمادہ کرو، اور تم کمزور پڑھنے لگو تو میں تمہیں ساتھ دے کر آمادہ کروں، اس طرح سے ذہن بن جائے۔ پھر مزید یہ کہ جو باتیں ہم رمضان کی تیاری کے لیے اپنے طور پر، یہ اگلی بات ہے، جو باتیں ہم اپنے طور پر یہاں دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیں، یعنی رمضان کی تیاری کے پرچارک بن جائے ہم، ابھی سے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، رمضان آ رہا ہے اس کی تیاری کریں، رمضان المبارک آنے والا ہے اس میں دورۃ تجمہ قرآن اس کی دعوت دینا شروع کر دیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ایسی محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، شرکت کیجیے اس میں، یا یہ کہ کم سے کم قرآن فہمی، یعنی اس کی ایک صورت وہ ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اگر اس صورت میں شرکت نہ کر سکے تو قرآن فہمی سے محروم ہو جائے، نہیں، اس کو کہیں بھائی کسی بھی طرح سنو، پڑھو، سمجھو، مگر اس کام کو انجام دو، رمضان آئے اور قرآن ترجمے سے نہ سیکھا جائے تو خسارے کی بات ہے، یہ خسارہ نہ اٹھائے کوئی، اس خسارے سے سب بچ جائیں، اس کے لیے ہم اپنی جس سطح پر اہتمام کر سکتے ہیں، محنتیں کر سکتے ہیں، کچھ صورتیں بنا سکتے ہیں، اپنے دفاتر میں اہتمام کریں، اپنے گھروں میں اہتمام کریں، اپنے محلوں میں اہتمام کریں، لوگوں کو جمع کر کر قرآن سنانے سکھانے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں کریں، انشاءاللہ العزیز آج کا یہ سب سے بڑی ضرورت جو ہے نا معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ قرآن فہمی کام ہونا، یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جس سے ہمارے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل وابستہ ہے، دل کی گہرائیوں سے اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آج قرآن حکیم کا لفظاً و معنی عام ہونا یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے مسائل کا اس کے اندر جس قدر حل موجود ہے شاید کسی اور منصوبے میں نہیں ہے، کسی اور کام میں نہیں ہے۔ قرآن حکیم بہت زیادہ جامعیت کے ساتھ یہ تاثیر رکھتا ہے کہ ہمارے شب و روز کو بھی تبدیل کر دے اور ہماری دنیا کو بھی تبدیل کر دے۔ پھر اسی طرح سے رمضان المبارک کے لیے جو تیاریاں ہیں، اس میں روزہ ہے سب سے زیادہ فضیلت کا حامل عمل ہے، اس کے لیے بھی بات عرض کر دی گئی۔ پھر اسی طرح سے رمضان کے دوران جو کام ہے اس میں قیام رمضان، تراویح، اس کے لیے کچھ تذکرہ ہو گیا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی جوڑنے کی ہے کہ ایک تو ہے نماز تراویح، اگر ہم وہ عشاء کے ساتھ متصل جس طرح پڑھی جاتی ہے مروجہ تراویح اس طرح ادا کر رہے ہیں اور اس کے منیمم تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ ناگزیر ہے، وہ تو کرنا ہی چاہیے۔ مگر اس کے علاوہ بھی رمضان کی راتوں میں کچھ قیام کا اہتمام ہونا چاہیے انفرادی، جو نماز تراویح ہے وہ تراویح ہے، اس کے علاوہ تہجد کا اہتمام۔ اور اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ جب ہم نماز سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور سحری کا اہتمام فضیلت کا حامل کام ہے، اس سے پہلے کچھ رکعتیں پڑھ لیں، وتر پڑھیں گے اسی موقع پر جب کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح ادا کی، تراویح کے بعد وتر باجماعت ادا کریں گے، رمضان میں وتر باجماعت ہیں، اس کے بعد پھر آخر رات کو چند نوافل ادا کریں، یعنی سحری کے وقت کے بند ہونے سے، یعنی جو صبح سادے کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے کچھ نوافل ادا کر لیں، 2, 4, 6, 8، انشاءاللہ العزیز اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کا اپنا اثر جو ہے وہ زیادہ ہو۔ جی دو بھی ہو سکتے، دو کر کر جو ہے وہ 8 رکعت تک ہو سکتی ہے،
دو بھی پڑھ سکتے ہیں،
بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک تو ہے اجتماعی، وہی بات کہ جس طرح تراویح اجتماعی تھی، اسی طرح سے اگر ہم دورت میں قرآن میں شرکت کر رہے ہیں یا کسی پروگرام میں قرآن سیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ ایک اجتماعی بات ہو گئی۔ انفرادی بھی رکھیں، یعنی ایک پارا روزانہ علیحدہ سے بھی معمول ہونا چاہیے تلاوت کا، کم سے کم تو رمضان میں ایک قرآن مکمل ہو جائے، اس طرح سے ایک پارا علیحدہ سے تلاوت کریں، اور اگر اسی دن اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں اور مزید وقت دستیاب ہو تو تفسیر بھی پڑھ لیں خود۔ تو یہ جو اکیلے بیٹھ کر کام کرتے ہیں اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور اجتماعی طور پر کرتے ہیں اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، تو دونوں طرح سے فائدہ حاصل کریں، دونوں جگہ پر نقصان نہ اٹھائیں، دونوں جگہ پر ہم فائدہ حاصل کریں۔ اس سے انشاءاللہ العزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے بھی ہمیں ایک خاص مناسبت حاصل ہو جائے گی۔ بہت پیاری روایت حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، کانا اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے جب رمضان آتا تھا، جبکہ حضرت جبرائیل آپ سے ملاقات فرماتے تھے۔ تو اور جبرائیل کب ملاقات فرماتے تھے؟ فرمایا کانا یلقاہ جبریل فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے تھے اور ان کے ساتھ قرآن کا درس فرماتے تھے، درس و تدریس قرآن، یدارسہ القرآن کے الفاظ آئے ہیں۔ اور وہ کیا صورت تھی آپ جانتے ہیں کہ جتنا قرآن اس سال تک نازل ہوا ہوتا تھا وہ سارا کا سارا پھر یکجا کیا جاتا تھا، الگ الگ موقعوں پر الگ الگ آیات نازل ہوئیں، اب اسے ایک ترتیب پر لانا ہے، یعنی کون سی صورت کس کے بعد ہے، کون سی آیت کس کے بعد ہے، اسے کہیے کہ کمپائل کروایا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں، ایسے کہ جتنا قرآن نازل ہوا ترتیب سے حضرت جبرائیل پڑھتے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور حضرت جبرائیل سنا کرتے تھے۔ یہ ہے درس و تدریس قرآن۔ اگر رمضان کی راتوں میں ہم بھی قرآن کے ساتھ وقت صرف کر رہے ہیں اور اس طرح قرآن سنتے پڑھتے سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے ایک مناسبت ہو جائے گی۔ یہ کہیے ایک طرح سے مسنون عمل ہے کہ رمضان کی راتیں قرآن کے ساتھ بسر ہونے والی ہو جائیں۔ نصاب اپنے لیے بنا لیں، کتنا گزرنا ہے، کس کس جگہ سے کیا کیا پڑھنا ہے، پہلے سے طے ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے اور کچھ ابواب خیر، نیکی کے کام جو رمضان سے متعلق ہیں، مثال کے طور پر روزے کا افطار کروانا۔ حدیث میں آیا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه ینقص من اجره الصائم شیئا۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرواتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا اس روزہ دار کو عطا فرماتے ہیں، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ اس کی بھی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، حدیث میں یہ بھی آیا کہ کوئی ایک کھجور کھلا کر یا ایک گھونٹ پانی پلا کر یا دودھ پلا کر کسی کو افطار کرتا ہے، اس کرواتا ہے، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سحری کا کروانا، سحری کا کرنا، معذرت کے ساتھ، سحری کے کرنے سے کیا مراد ہے کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ سحری تو کھانے کا موقع ہے، تو اگر ہم نے پہلے سے کھانا کھا لیا رات کو اور سحری پر نہیں اٹھے اور براہ راست فجر ہی پر اٹھے تو کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں۔ سحری اپنی جگہ ایک عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا ان فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس میں برکت ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ کچھ نہ کھانا ہو تو کچھ تھوڑا بہت پانی پی لیا کرو، کچھ تھوڑا بہت کھا لیا کرو. تو ہمیں سحری کے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اس خیال سے کہ مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، اور اس موقع پر اٹھ کر کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے. اور اس سے جو ہے وہ صرف یہی نہیں کہ جسم کی توانائی کا اہتمام ہو، بلکہ اسے ایک عبادت کا عمل سمجھتے ہوئے، ایک نیک عمل سمجھتے ہوئے انجام دینا چاہیے. پھر انشاءاللہ آگے رمضان میں بھی اگر موقع ہوا اور اس کے علاوہ بھی تو بات ہوگی کہ آخری عشرہ اس کے اپنے اہتمام ہونے چاہیے، اس کی اپنی ضرورت ہے. حضرت عائشہ کی روایت میں بات بھی ذکر ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رمضان میں بھی آپ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے جتنا کہ غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے عبادات کے بارے میں. پھر جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ جو ہے وہ شد المعذر اپنے تہبند کس لیتے تھے، اور خود بھی جانتے تھے اور جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور راتوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے. راتوں کا زندہ کرنا یہی ہے، یعنی راتوں کو جاگنا اور اس میں اللہ کی عبادت سے اسے زندہ کرنا. اسی طرح اعتکاف کی عبادت ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے ہمارے لیے سہولت سے بات ممکن ہو تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں اعتکاف جو کہ ایک مسنون عمل ہے اس کا اہتمام کرے. سنت موقعہ ہے، اور اپنے علاقے کی مسجد یا جہاں پر بھی ممکن ہو اس بات کا اہتمام کہ 10 دن ہم وہاں پر مسجد میں مقیم رہیں. اس کی اپنی بہت سی برکتیں ہیں، سب سے بڑی برکت یہ کہ لیلۃ القدر جو بہت افضل ہے اور 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ اللہ نے اسے افضل بنایا ہے، تو وہ رات یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے. مسجد میں موجود ہونا خود ایک عبادت ہے، اور اس میں اگر ہم اہتمام کریں تو انشاءاللہ وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. اسی طرح رمضان میں عمرے کی بھی فضیلت احادیث میں آئی ہے اور حج کے برابر اسے قرار دیا ہے. تو رمضان میں اگر اللہ عمرے کی توفیق دے تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح پھر لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور قرآن حکیم کی بھی دو آیات بتاتی ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ. ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں پالوں اس رات کو تو کیا کروں؟ فرمایا کہ اس میں اللہ سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کرو ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے. اس طرح سے اللہ سے بخشش مانگنا، اور اس کے لیے ابھی سے، یعنی جیسے کوئی بڑا دن ہوتا ہے نا، کسی کو خیال ہوتا ہے، بعض لوگ تجارت سے وابستہ ہیں تو جس دن ٹینڈر کھلنے والا ہے اس کے لیے پہلے سے پریشان ہوتے ہیں کہ اور یوں کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور اس دن یہ ہونے والا ہے، کوئی بچہ ہے پڑھائی کے موقع پر ہے تو اس دن امتحان کا رزلٹ آنے والا ہے، یا اس دن پیپر ہے تو پیپر کی تیاری پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے جس طرح اور لوگوں کے اپنے اپنے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ مسائل کھڑے ہیں کہ اس دن یہ ہونے والا ہے بہت اہمیت کا عامل، تو ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک موقع ایسا آنے والا ہے کہ اللہ بخشتے ہیں، اور صحیح بات ثابت بات ہے. اور بخشش ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے حضور اپنے آپ کو بخشوا لیں. اور یہ کام کہیں اور سے نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی اور ادارہ، کوئی اور دکان، کوئی اور شخصیت نہیں ہے جو گناہ بخشتی ہے، صرف اللہ بخشتا ہے. اور ہم گناہ کرتے ہیں یقینی بات ہے، گناہ کی بخشش چاہتے ہیں یقینی بات ہے. تو ایک موقع آ رہا ہے توبہ چاہنے والوں کے لیے، اور اس کے لیے پہلے سے اس سنہری موقع کا ہم انتظار کریں. اس کے لیے اپنے آپ اپنے اندر ایک بیتابی کے ساتھ جو ہے وہ جلد ایک کیفیت اندر پالیں، اور جب وہ موقع آ جائے تو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش حاصل کریں. مناجات کی کثرت بھی کرنی چاہیے. یہ جتنے ابواب خیر ہیں نا، احادیث میں اس کے لیے عنوان آیا ابواب خیر، یعنی نیکی کے دروازے. کتنی پیاری تمثیل ہے، جیسے دیکھیں نیکی کا کوئی علاقہ ہے، شہر ہے کوئی نیکی کا، اور اس میں داخل ہونے کے دروازے ہیں. تو آپ نیکی کے جس دروازے سے داخل ہو انشاءاللہ اندر پہنچیں گے، اسی جگہ تک پہنچیں گے. اور مگر ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی مناسبت ہوا کرتی ہے. تو احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں، جیسا کہ روزے کے بارے میں تو آیا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، تر و تازگی والا دروازہ، اور اس سے صرف وہ داخل ہوں گے جو کہ روزہ دار ہیں، اور کوئی داخل نہیں ہوگا. حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات آئی ہے، اور اسی طرح سے مختلف اعمال کے لیے بھی آئی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جنت کے ہر دروازے سے داخل ہونے کا ٹکٹ ہمارے پاس ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی دروازہ بند ہو جائے، کہہ دیا جائے تم یہ عمل کرنے والے نہیں تھے، جاؤ یہاں سے. نعوذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں تمام ابواب خیر کا داخلہ عطا فرما دے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو نیک اعمال کی کثرت میں جہاں بدنی عبادتیں ہیں، مالی عبادتیں ہیں، اللہ کے راستے کا جہاد ہے، اللہ کے راستے کی جد و جہد ہے، محنت ہے، ساتھ ساتھ اس میں بعض کہیے کہ خاص اعمال میں سے دعا بھی ایک عمل ہے، ذکر بھی ایک عمل ہے، تعوذ بھی ایک عمل ہے، اسی طرح مناجات بھی ایک عمل ہے. ان سب کو بھی اختیار کرنا ہے. ذکر میں ہم کوئی وقت خاص کریں اللہ کا ذکر کیا کریں, بیٹھ کر اس موقع پر صرف اللہ کریں, اللہ کا نام لیں مختلف اس کے اسماء و صفات کے ساتھ, جو مسنون الفاظ آتے ہیں احادیث میں کہ اس طرح سے اللہ کو یاد کرو, ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو یاد کریں, استغفار کریں. مناجات, مناجات کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سرگوشی فرما, مناجات کا اصل مطلب ہے سرگوشی کرنا, چپکے چپکے کچھ باتیں کرنا. تو چپکے چپکے کچھ باتیں کرنے کا اہتمام کریں, اس کے لیے بھی کچھ وقت ہم رکھیں. یہ بہت اللہ کو پسند ہے, یہ بات جو ہے نا مناجات اللہ کو بہت پسند ہے. اور اس کا مستقل ایک نفسیاتی اثر بندے پر ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, اسے لگتا ہے کوئی میرا ہے جس سے میں بات کر سکتا ہوں. اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں یہ شے ہے, وہ جس سے کوئی ایسا قریب چاہتا ہے, قرب چاہتا ہے کسی ایسے کا جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے. تو لوگ یہ انسانوں میں تلاش کرتے ہیں, کوئی دوستوں میں تلاش کرتے ہیں, کوئی کسی اور میں اس طرح کی کیفیت تلاش کرتا ہے اور پھر دل اس سے لگا بیٹھتا ہے, حالانکہ وہ سب اسے چھوڑ جانے والے ہیں. جو اور اس سے ذکر کر کے کر کیا کر سکتا ہے, اپنے مسائل کا, اپنی پریشانیوں کا ذکر اگر کسی سے کرے تو وہ اس کے لیے کیا بھلا کر سکتا ہے, صرف اس کے کہ اس کو کچھ تھپکی دے دے, صرف یہ کہ اس کے غم کو بانٹ لے کچھ اس طرح سے کہ ہاں بہت افسوس ہوا آپ کی بات سن کر, بس الٹا اور نقصان پہنچا دیں گے. اور جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہستی ایسی ہے جس کے پاس ذکر کر کر کچھ فائدہ ہو سکتا ہے, وہ کون ہے؟ اللہ. وہی کچھ کر سکتا ہے, وہی بگڑی بنا سکتا ہے, وہی جو ہے نا اس سے ذکر کرنے میں نہ تو ریاکاری ہے اچھائی کا ذکر کرنے میں کہ اللہ تو نے یہ صفت دی ہے, اور کسی برائی کا ذکر کرنے میں کوئی راز کے فاش ہو جانے اور کسی برے چرچے کے ہو جانے, نہیں اس سے تو بخشش چاہ رہے ہیں کہ اللہ یہ مجھ سے ہو گیا, یہ میری غلطی ہے, یہ میرے اندر کوتاہیاں, اللہ دور کر دے, اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. یعنی جس طرح سے بلک بلک کر مانگا جاتا ہے اس طرح اللہ سے مناجات کی ہم کثرت کریں اس موقع پر. پھر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں, اس لیے کہ اس میں عبادات میں عبادات کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے, فرض کا ثواب اور 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. تو صحیح ہے اس اعتبار سے, ورنہ عام دنوں میں بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہے, یعنی اس کا وقت متعین کسی اور دن میں بھی کیا جا سکتا ہے, مگر رمضان میں فضیلت زیادہ. باقی اور بھی جتنی بدنی اور مالی عبادات ہیں اس میں اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 گنا زیادہ تک بڑھا دیتے ہیں. پھر یہ جہاں انفرادی اعمال ہوئے, ساتھ ساتھ ہمیں اجتماعی اعمال میں بھی غور کرنا چاہیے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان صرف ایک بندے کے خود نیک ہو جانے کے لیے نہیں آتا تھا, بلکہ ساتھ ساتھ یہ تو ہوا ہی کرتا تھا کہ ایک شخص تقویٰ تدین میں اور دین میں اور اللہ کے قریب ہونے میں آگے سے آگے بڑھے, مگر ساتھ ساتھ وہ جو دین کی اجتماعی جدوجہد تھی, اقامت دین کی جدوجہد جاری تھی, غلبہ دین کی جدوجہد جاری تھی, جہاد و قتال جاری تھا, وہ بھی رمضان میں جاری و ساری رہتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں اور کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں جا کر, ہم بڑے عبادت گزار ہیں اور صرف یہ کریں گے کہ بس ہم اللہ اللہ کریں گے اور کچھ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ کفر و اسلام کا سب سے اہم معرکہ غزوہ بدر, وہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا. روزے کی حالت میں اللہ کے جانصار, اللہ کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جا رہے تھے. تو دین کی غلبے کی جدوجہد میں بھی ہم کچھ نہ کچھ وقت صرف کرنے والے ہوں, ہماری آرزوئیں, ہماری امنگیں, ہماری صلاحیتیں, ہمارے وقت, ہمارا مال, وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگ رہا اور رمضان میں بھی لگ رہا. صحابہ اکرام اس کا بھی اہتمام کرتے تھے. اس کے لیے بڑا کام جو آج ہم کر سکتے ہیں, یعنی اب ایسی بات ہے کہ جو کام ہر ایک کے کرنے کا ہے وہ اصل میں دعوت کا کام ہے, اور آج اس سے کوئی بندہ مومن فارغ نہیں ہونا چاہیے. تو رمضان بھی دعوت کا موقع ہو, نیک باتوں کا, اچھی باتوں کا, اسی طرح سے دین کی دعوت کا, دین کے جامع تصور کے پہنچانے کا ہم اہتمام کریں, لوگوں کو قرآن کی دعوت بھی دیں, لوگوں کو اللہ کے راستے میں وقت اور مال لگانے کی دعوت بھی دیں, لوگوں کو اپنی اصلاح کی دعوت دیں کہ خود نیک بنو, دوسروں کو نیک بناؤ, ایک صالح قوت معاشرے میں فراہم کرو اور ایک اجتماعی قوت ایسی تیار ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا دین غالب ہو سکے, اس کے لیے آگے بڑھ کر کام کرنا ممکن ہو سکے. یہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اجتماعی طور پر جاری ہے, یہ اگلے مرحلوں میں داخل ہو سکے, اگلی منزلوں تک بڑھ سکے, اس کے لیے محنت کرنا, اس کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرنا, رمضان اس کا بھی موقع ہے. رمضان المبارک ہمیں اس کام کا بھی موقع فراہم کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کے ہمیں اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنے میں بھی اس موقع پر, یعنی رمضان کے موقع پر زیادہ فیاض ہونا چاہیے, زیادہ کشادگی کے ساتھ, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت آئی کہ آپ ویسے ہی بہت سخی تھے اور ساتھ ساتھ جب رمضان آتا تھا تو اور سخی ہو جاتے تھے, یہاں تک کہ فرمایا مر ریح المرسلہ, تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ لوگوں کو بھی راغب کیا کرتے تھے اور خود بھی کثرت کے ساتھ ان امور میں دین کے امور میں خرچ فرمایا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ان سارے ابواب خیر سے داخلے کی توفیق عطا فرمائے, نیکی کے تمام دروازوں کو اختیار کرنے والا اور ان سارے راستوں سے اللہ کی رضا کو چاہنے والا. یہ نہیں کہ صرف ان راستوں کے اعمال انجام دینے ہیں بلکہ نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہمیں اس طرح حاصل ہو جائے کہ بس پھر بیڑا پار ہو جائے. یہ رمضان ہمارے لیے اللہ کو راضی کر لینے, منا لینے اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال لینے کا ذریعہ بن جائے. ایک پہلو سے باتیں آج عرض کر دی ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے تیاری کی, باقی رمضان کی فضائل پر مبنی روایات حدیث بھی کثیر ہیں, اعمال پر مبنی روایات حدیث بھی کثیر ہیں. اگر موقع ہوا تو آئندہ نشست میں اس کا اہتمام کر لیں. اعتکاف خود ایک پوری عبادت ہے, اس میں کوئی خاص متعین عمل نہیں ہے. البتہ مسجد میں موجود ہیں تو چاہیے ایک پیسے تحفہ اعتکاف, تحفہ رمضان ایک کتابچہ تیار کیا ان شاء اللہ بھی چھپ کر آ جائے گا, اس میں نوید بھائی کا مرتب کردہ ایک معمولات اعتکاف کے نام, رہنما اعتکاف کے نام سے کتابچہ بھی ہے, اس میں چیزیں مرتب بھی ہیں. تو جو اس کو بڑی تعداد میں لے کر جو اپنے علاقوں میں مساجد میں لوگ بیٹھے ہیں ان تک بھی پہنچائیے, ان شاء اللہ فائدہ ہوگا. تو جو مسنون نمازیں ہیں نا بقیہ, ان کا اہتمام ہونا چاہیے, جیسے تہجد ہے اور پھر اس کے بعد اشراق ہے, پھر چاشت ہے, پھر اس کے بعد مغرب کے بعد اوابین ہے. اس کے علاوہ نفلی نمازوں کے جتنے اوقات ہیں ان کا اہتمام ہو, کسی کے ذمہ قضائے عمری ہے تو اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں, کثرت کے ساتھ تلاوت اعتکاف میں کی جائے, اس کے علاوہ ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے. یہ ساری چیزیں
اوابین بھی دو رکعت سے لے کر چھ رکعت تک پڑھ سکتے ہیں.
جی اوابین چھ,
چاشت کی نماز ہے؟
جی چاشت کی نماز ہے, صحیح تر بات یہ بعض لوگ نہیں, لفظ نہیں ہے, صلاۃ الضحیٰ کے ساتھ عربی میں صلاۃ الضحیٰ اسے کہتے ہیں. اور بعض علماء کا خیال ہے کہ چاشت اور جسے چاشت ہم کہہ دیتے ہیں اور جسے ابابین کہتے ہیں ایک ہے, بات صحیح نہیں ہے. صحیح تر بات یہ, سب کے بارے میں الگ الگ روایات حدیث آئی ہیں اور فقہی متون میں تصریح کی گئی ہے. تو اشراق وہ ہے جیسے ہی فجر کے بعد, یعنی 20 منٹ بعد, آپ کا ہی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا, اس کے 20 منٹ بعد جیسے ہی وقت پورا ہو جاتا ہے اس کے 20 منٹ بعد کا وقت ہے, یہ اشراق کا وقت ہے. پھر اس کے بعد 9:30 بجے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے پہلے یہ چاشت کا وقت ہے. اشراق 2 رکعت ہے, چاشت 4 رکعت ہے, اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء سے پہلے پہلے یہ ابابین کا وقت ہے, اس کا اہتمام ہو جائے.
20 منٹ
احتیاط اس میں ہے, وہ دیکھ لیں اگر آپ کی مسجد میں وہ ہے جو اس کا لائٹ جلنا اور بند ہونا ہوتا ہے, اس میں سہولت ہے.
یہ قرآن مجید فتح مند جالندی صاحب کا ترجمہ بہت پسند کیا گیا ہے, یہاں رکھے ہوئے ہیں
آسان
ترجمے کے ساتھ.